بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمعاندین، ثم الصلاۃ والسلام التحیات والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الکرشی الابدعی العربی السراج المضی والکوکب الدوری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ الرسول المصدد والمصطفی الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد الذي المراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وكعبة قوسين أودنا مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والتين الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي زبور أوصافه وفي القرآن إعلانه قال الله تبارك وتعالى فی شانی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین صلوات اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون صلوات پڑھیے محمد اللہ محمد اللہ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے دنیا والوں کو متوجہ کیا اس بات کی طرف کہ بس فقط اور فقط پہلا ولی تمہارا اللہ ہے، دوسرا اس کا رسول ہے، تیسرا وہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، مصطفیٰ اور مرتضیٰ کی ساری زندگی اسی بات پہ گزر گئی کہ دنیا والوں کو بتائیں کہ اللہ کی ولایت کیا ہے، ساری زندگی مصطفیٰ اور مرتضیٰ کی اسی بات میں گزری کہ دنیا والوں کو متوجہ کرے اس بات کی طرف کہ اللہ کی ولایت کیا ہے۔ اس لیے اگر اللہ کی ولایت دنیا والوں کی سمجھ میں آ گئی پھر وہ مصطفیٰ کی ولایت کو بھی مان لیں گے اور علی کی ولایت کو بھی مان لیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ جنہوں نے مصطفیٰ اور مرتضیٰ کی ولایت کو قبول کیا، دل سے تسلیم کیا، اگر انہوں نے حق کی ولایت ادا نہیں کیا تو نہ مصطفیٰ کا کچھ بگڑا نہ مرتضیٰ کا کچھ بگڑا، انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا ہے۔ اس لیے کہ خود امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں ان ابغض الناس من اقتدا بامام ولا یقتدی بسنت۔ چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں بدترین دشمن ترین ہے وہ بندہ کہ جو امام کو مانے اور امام کی نہ مانے، اللہ کے ہاں بدترین ہے دشمن ترین ہے وہ بندہ کہ جو امام کو مانے لیکن امام کی نہ مانے۔ یعنی معلوم ہوا اگر علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے، دل سے مانا ہے، تو پھر حق کی ولایت ادا کرو، پوچھو علی سے کہ وہ چاہتے کیا ہیں، علی کی خواہشات کو دیکھو، علی کی منشا کو دیکھو، اور علی اپنی خواہشات سے کچھ نہیں چاہتا، علی وہی چاہتا ہے جو مصطفیٰ چاہتا ہے۔ اور مصطفیٰ وہی چاہتا ہے جو خالق کائنات چاہتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اور جنہوں نے حق ولایت ادا کیا ان کا بہت بڑا مقام ہے. ابھی آپ سن رہے تھے کہ فرش عظام میں آنے والے کا بڑا مقام ہے, لیکن جو فرش عظام پہ نہ آئے, بیر بیٹھے رہیں, وہیں سے سنتے رہیں, ان کا نقصان کیا ہے؟ ان کا نقصان کیا ہے؟ اور جو آئے ہیں فرش عظام پہ بیٹھے, ان کا فائدہ کیا ہے؟ نور مبین میں ایک بڑی ضخیم کتاب ہے فارسی کی, پتہ نہیں اردو میں ترجمہ ہوا ہے یا نہیں. اس میں ایران کے ایک بہت بڑے عالم دین نے ایک واقعہ لکھا, کہا جب اس فرش پر آل محمد کا ذکر ہوتا ہے تو جبرائیل فرشتوں کو لے کر آتا ہے, اور جو مومنین فرش عذاب پہ بیٹھ کے آل محمد کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, جبرائیل ان سب کو اپنے فرشتوں کے ساتھ جن کو ساتھ لایا ہے ان سب مومنین کو گھیرے میں لے کر جب تک وہ آل محمد کا ذکر کرتے رہتے ہیں ملائکہ ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. دیکھیں فرش عذاب آنے کا مقام, دیکھیں کتنا بڑا مقام رکھا ہے پروردگار عالم نے. فرشتے وہ جنہیں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا, لیکن اللہ جبرائیل کو کہتا ہے ان ملائکہ کو لے کر جا, میری تسبیح چھوڑ, اس فرش پہ جاؤ جہاں آل محمد کا ذکر ہو رہا ہے. جبرائیل آتے ہیں ملائکہ کو لے کر, تو کیا کرتے ہیں؟ ان مومنین کو احاطے میں لے کر ان کے حق میں استغفار کرتے رہتے ہیں, وہ ملائکہ استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک وہ آل محمد کا ذکر کر رہے ہیں. اور جب واپس جاتے ہیں, مجلس ختم ہوتی ہے, تو جو باقی ملائکہ ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ان فرشتوں سے جو فرش سے آئے ہیں عرش کی طرف ان کے جسموں سے خوشبو آ رہی ہے, تو پوچھتے ہیں جبرائیل یہ خوشبو پہلے تو نہیں تھی ان فرشتوں میں, یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبرائیل کہتے ہیں ہم عرش کو چھوڑ کر فرش میں گئے تھے جہاں آل محمد کا ذکر ہو رہا تھا, اور جو مومنین بیٹھے تھے ان کے جسموں سے ایسی خوشبو پھونٹ رہی تھی جو ہمارے جسموں میں آ گئی ہے. تو یہ وہ خوشبو ہے جو آل محمد کے چاہنے والے فرش پہ آ کے آل محمد کا ذکر سنتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ملائکہ پھر خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں بھی لے چلو جبرائیل, ہمیں بھی لے چلو. تو جبرائیل کہتے ہیں اب مجلس ختم ہو گئی ہے, انتظار کرو دوبارہ جب آل محمد کا ذکر ہوگا تو تمہیں بھی لے کر جاؤں گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی یہی وجہ ہے کہ ہمارا کوئی عقیدہ علم سے ہٹ کر نہیں ہے, ہمارا ناز یہی ہے, ہمارا افتخار یہی ہے کہ مدینے میں اگر سب سے پہلے کسی نے یونیورسٹی قائم کی ہے تو ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. ہمارے امام ہی نے سب سے پہلے مدینے میں یونیورسٹی قائم کی, اور اس میں دو ہی سبجیکٹ رکھے, ایک اصول دین ایک فروع دین. کیوں؟ وجہ اس لیے کہ شریعت کو بچانا تھا, شریعت کو بچانا تھا. اصول دین کا سبجیکٹ رکھا یونان کے فلسفے کو رد کرنے کے لیے کہ اللہ ہے تو کہاں ہے, قبر کا عذاب ہے تو کیسے ہے, اٹھیں گے تو کیسے اٹھیں گے جو ختم ہو جائیں گے. تو یونان کے فلسفے کو رد کرنے کے لیے امام نے اصول دین کا سبجیکٹ رکھا, اور روم کے قانون کو رد کرنے کے لیے امام نے فروع دین کا سبجیکٹ رکھا. تو یہ دو ہی سبجیکٹ جس کے اندر پوری شریعت بند ہے, یا اصول دین یا فروع دین. اور یہی وجہ ہے کہ اصول دین میں فروع دین میں ہم قیاس سے کام نہیں لیں گے، اپنی عقل اپنی فکر سے کام نہیں لیں گے، ہم انہی کی چوکٹ پہ جائیں گے جنہوں نے شریعت بچائی ہے۔ جنہوں نے شریعت بچائی ہم انہی کی چوکھٹ پر جائیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں، ہماری عقل یہ کہہ رہی ہے، ہماری سوچ یہ ہے، ہماری فکر یہ ہے، لیکن قرآن نے انہیں پکار کے کہا معیار کیا ہے تمہاری عقل کا؟ تم جو اپنے آپ کو صاحب عقل سمجھ رہے ہو، صاحب فہم سمجھ رہے ہو، تمہاری عقل کا معیار کیا ہے؟ سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت کا نشان 216، قرآن نے پکار کے کہا او ہم تمہیں بتاتے ہیں تم بڑے صاحب عقل آ گئے ہو، آج کہتے ہیں مرجع کا فتویٰ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بھی تیری عقل کا معیار کیا ہے؟ تو کون ہے مرجع کے فتوے پہ اعتراض کرنے والا؟ آ قرآن، قرآن کو دیکھ، قرآن کیا کہہ رہے تیرے عقل کو؟ قرآن کہہ رہے سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت کا نشان 216، فعصا ان تقرئ شیئن وہو خیر لکم وعصا ان تحب شیئن وہو شر لکم۔ تیری عقل کسی چیز کو برا سمجھ رہی ہوتی ہے، وہی تیرے فائدے میں ہوتی ہے۔ تیری عقل کسی چیز کو برا سمجھ رہی ہوتی ہے، اسی میں تیرا فائدہ ہوتا ہے۔ وعصا ان تحب شیئن وہو شر لکم، تیری عقل کسی چیز کو اچھا سمجھ رہی ہوتی ہے، اسی میں تیرا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ ہے تیری عقل کا معیار۔ تیری عقل کا تو معیار یہ ہے کہ جسے اچھا سمجھے اس میں تیرا نقصان ہو، جسے برا سمجھے اسی میں تیرا فائدہ ہو۔ تو قرآن نے بتا دیا یہ ہے تیری عقل کا معیار، لہذا کبھی عقل کے فیصلے پر قائم نہ رہنا بلکہ ان کی چوکٹ پہ جونا جو کاملین عقل ہیں۔ جو کاملین عقل ہیں ان کی چوکٹ پہ جاؤ، وہ تمہیں بتائیں گے شریعت کیا ہے۔ لہذا تم اپنی عقل پہ بھروسہ مت کرو، تمہاری عقل ناقص ہے۔ جن کی عقل کامل ہے وہاں اللہ نے کہہ دیا اطاعت کرنی ہے، تیری سمجھ میں آئے تب بھی اطاعت کر، تیری سمجھ میں نہ آئے تب بھی اطاعت کر۔ یہ تقاضا ایمان ہے، یا تو اپنے آپ کو ایمان کے دائرے سے نکال دو۔ اگر مومن ہو، یا ایھا الذین آمنو، اگر مومن ہو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، پھر اطاعت کرو، توجہ کی اطاعت کرو اگر مومن ہو۔ اگر ہاں ظاہر سے کلمہ پڑھا ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر دل سے کلمہ پڑھا ہے تو پھر اپنی عقل کو نہ دیکھو، آل محمد کی گفتار کو دیکھو۔ لہذا یہی وجہ ہے رات میں نے عرض کیا تھا سورہ مجادلہ کی 11 آیت، والذین اوتوا العلم درجات، اللہ نے جنہیں علم عطا کیا ہے ان کے لیے درجات رکھے ہیں، درجات ہیں ان کے لیے، مرجع فقی اللہ نے ان کے لیے درجات رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں علم عطا کیا ہے، اور آل محمد نے بتا دیا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آئے تمہیں انہی کے ہاں جانا ہے، وہی تمہیں بتائیں گے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ اگر اپنے عقل پہ بھروسہ کیا تو بہت سارے تھے جنہوں نے قیاس سے کام لیا ہے، بہت سارے تھے جنہوں نے قیاس سے کام لیا ہے۔ پھر کیا فائدہ تمہیں علی کی ولایت کا اقرار کرنے کا؟ اگر علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے تو پھر قیاس سے کام نہ لو، وہ علی کے دشمن ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، تم علی والے ہو۔ صلوات پڑھیے محمد والے پر۔ لہذا لہٰذا عزیزان گرامی یاد رکھیے بڑا مقام ہے علم کا. اللہ نے اگر کسی کو عزت دی ہے تو علم کی بنیاد پر, حکومت کی بنیاد پر نہیں. اللہ کے ہاں عزت اس کی ہے جس کے پاس علم ہو. اور یاد رکھیے فرعون کے پاس تخت تھا, علم نہیں تھا, علم نہیں تھا. تو ہمیشہ یہ اصول ہے دنیا کے سامنے کہ سنو, جاہل اگر ممبر پہ بھی ہو تو جاہل ہوتا ہے, عالم اگر کھیت میں یہودی کی مزدوری کر رہا ہو تب بھی وہ عالم ہوتا ہے. تخت اللہ کے قریب نہیں کرتا, حکومت اللہ کے قریب نہیں کرتی, تخت اللہ کے قریب نہیں کرتا, بلکہ علم اللہ کے قریب کرتا ہے. اگر اللہ کے قریب ہونا ہے تو علم کے ذریعے قریب ہوں گے. یہی تو وجہ ہے کہ تخت پہ فرعون تھا لیکن علیہ السلام موسیٰ ہے. تخت فرعون کے پاس ہے لیکن علیہ السلام موسیٰ ہے. تو تخت نمرود کو عزت والا نہ بنا سکا اور ابراہیم کو علم نے علیہ السلام کمی نہ آنے دی. لہذا عزیزان گرامی جو بھی اس دنیا میں آ رہا ہے, جو بھی آ رہا ہے, ایک تو کمزور ہو کے آ رہا ہے اور دوسرا جاہل آ رہا ہے. سورہ نساء قرآن مجید کا چوتھا سورہ, آیت کا نشان 28, خلق الانسان ضعیفا. اللہ فرما رہے انسان کمزور پیدا ہوا, انسان کمزوری لے کے آ رہا ہے. کتنا کمزور ہے کہ چیونٹی کاٹے تو ہٹا نہیں سکتا, یا ماں ہٹائے یا باپ ہٹائے, کمزور اتنا ہے. حتیٰ ماں اگر چشمہ حیات کے قریب نہ لگائے تو وہ دودھ بھی نہیں پی سکتا, اتنا کمزور ہے, اتنا کمزور ہے. اچھا اور جاہل کتنا ہے؟ وہاں سورہ نحل میں 16 سورہ 78 نمبر آیت میں اللہ فرما رہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں شکم مادر سے اس حالت میں باہر نکالا, لا تعلمون شیئا, تم لا تعلمون شیئا کا سرٹیفکیٹ لے کر آ رہے ہو, یعنی تم سب کے سب جاہل تھے. اس حالت میں تمہیں اللہ نے شکم مادر سے نکالا. تو اب قرآن کی واضح آیات ہیں کہ جو بھی آ رہا ہے وہ کمزور بھی ہے اور جاہل بھی ہے, جاہل بھی ہے. اور آگے پھر اللہ نے فرمایا کہ لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اللہ نے تمہیں سننے کی طاقت دی, تمہیں دیکھنے کی طاقت دی, ہیں, اور بصارہ دی. کیوں؟ لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر کرو. تو اب ہر آنے والا بچہ کمزور بھی ہے اور جاہل بھی ہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے. کمزور بھی ہے اور جاہل بھی ہے, لیکن اللہ جنہیں ولایت عطا کرے نہ وہ جاہل ہوتے ہیں. جنہیں اللہ ولایت عطا کرے نہ وہ جاہل آتے ہیں نہ وہ کمزور آتے ہیں. جنہیں دنیا ولی بنائے وہ آتے ہوئے جاہل بھی ہوتے ہیں وہ کمزور بھی ہوتے ہیں. جنہیں دنیا ولی بناتی ہے, لیکن جنہیں اللہ ولی بنائے وہ علم بھی لے کے آتے ہیں, وہ طاقت بھی لے کے آتے ہیں. اب کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہر آنے والا بچہ کمزور بھی ہے اور جاہل بھی ہے. سورہ نساء میں 28 نمبر آیت میں کہا خلق الانسان ضعیفہ، انسان کمزور آیا ہے، کمزور خلق ہوا. اور ادھر سورہ نحل میں کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اس حالت میں اللہ نے تمہیں شکم مادر سے باہر نکالا. تو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ کمزور بھی ہے اور جہل بھی ہے. کہنے لگے تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ کا بنایا ہوا ولی نہ جہل ہوتا ہے نہ کمزور ہوتا ہے؟ ہم نے کہا اگر تمہیں یقین نہ ہو تو چلے جانا، چلے جانا مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ دیکھ لینا کہ کعبے سے آیا ہوا بچہ محمد کے ہاتھوں پہ آتے ہی قرآن پڑھ رہا ہے. ہم نے کہا دیکھ لینا کہ ابھی جو آیا ہے کعبے کے اندر وہ مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ اگر قرآن پڑھتا ہوا نظر آئے تو سمجھ جاؤ یہ وہ ہے جو دنیا والوں کا محتاج نہیں ہے، اسے اللہ نے ولی بنایا ہے، وہ علم لے کر آیا ہے. کہنے لگے اچھا مان لی بات کہ وہ علم لے کر آیا ہے، کمزور کیسے نہیں ہے؟ ہم نے کہا وہ بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو. ابو جہل آیا کہنے لگا مصطفیٰ سے کہ میرے پاس سانپ ہے، جو بھی بچہ آئے میں پہچانتا ہوں کہ وہ اس کی نسل کیسی ہے، اس کا باپ کون ہے، وہ حلالی ہے یا حرامی ہے، لہذا تیرا چچا زاد بیٹا آیا ہے، چلو میرے ساتھ ذرا دیکھتے ہیں. مکے کے رئیسوں کو اکٹھا کیا، محمد کو ساتھ لیا. ابو جہل گیا اس جھولے کے پاس جس میں ابو طالب کا شہزادہ سویا ہوا ہے. اتنے میں اس ابو جہل نے کیا کیا، تکبرانہ انداز میں اس نے سانپ پھینکا. اچھا جس کی نسل خراب ہوتی تھی سانپ اسے ڈس دیتا تھا، جو صحیح نسل ہوتا تھا سانپ اسے چھوڑ دیتا تھا. ایک مرتبہ اس نے تکبرانہ انداز میں جیسے اس نے سانپ کو چھوڑا، اپنے ابو طالب کے بیٹے نے ننے ننے ہاتھوں کے ساتھ سانپ کو پکڑ کر دو ٹکڑے کر کے ابو جہل کے منہ پہ مار کے کہا سنو جو سانپ سے ڈر جائیں وہ اور ہوتے ہیں، جو دو ٹکڑے کر دیں وہ اور ہوتے ہیں. تو بتا دیا، کہا سنو یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ دنیا والوں کو بتا رہا ہے. اچھا اب وہ تھر تھر کانپنے لگا ابو جہل، کہنے لگا محمد تیرے چچا زاد بھائی نے میرے لیے قیامت ڈھا دی ہے. کہا کیا قیامت ڈھا دی؟ کہا اسی کے ذریعے میں پہچانتا تھا حلالی کون ہے حرامی کون ہے، اب میں کیسے پہچانوں گا، میرا پیمانہ ہی ختم ہو گیا. اس نے سانپ کے دو ٹکڑے کر دیے. ایک مرتبہ پیغمبر فرماتے ہیں ابو جہل نہ گھبرا، آج کے بعد تیرا سانپ نہیں بتائے گا، آج کے بعد علی کی محبت بتائے گی. عزیزان گرامی، بس ہمارا ناز یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس چوکھٹ کی پہچان کرائی کہ جہاں علم کو ناز ہے، شجاعت کو ناز ہے، تقوی کو ناز ہے، پردے کو ناز ہے، زہد کو ناز ہے، اس چوکھٹ کی ہمیں پہچان کرائی ہے. یہی تو وجہ ہے کتب احادیث میں جا کے دیکھ لیں، لکھا ہوا ہے مناقب خارزمی میں، جامع الاصول میں، کنز المال میں، ینابی المودت میں، کیا لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا انا مدینہ تو العلم والی بابہا فمن اراد العلم فلیات الباب، کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ. فمن اراد العلم جسے علم چاہیے فلیات الباب وہ دروازے سے آئے. اور صرف یہ نہیں فرمایا انا دار الجنت والی بابہا فمن اراد الجنت فلیات الباب میں جنت کا گھر ہوں علی اس کا دروازہ ہے. جسے جنت چاہیے وہ دروازے سے آئے. اور پھر فرمایا انا دار الحکمت والی بابہا میں حکمت کا گھر ہوں علی اس کا دروازہ ہے. فمن اراد الحکمت فلیات الباب کا جسے حکمت چاہیے وہ دروازے سے آئے. پھر فرمایا انا دار الفقہ والی بابہا فمن اراد الفقہ فلیات الباب. فرمایا میں فقہ کا گھر ہوں علی اس کا دروازہ ہے. جسے فقہ چاہیے حلال حرام کے مسئلے چاہیے فرمایا وہ دروازے سے آئے. یہ تو احادیث ہیں. اب آئیے دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے. یہ تو احادیث ہیں نا. اب آئیے قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے سورہ بقرہ آیت کا نشان 189 لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها. دوسرا سورہ قرآن کا آیت کا نشان 189 قرآن کہہ رہا ہے لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها کا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم دروازے کو چھوڑ کے دیواروں سے آؤ. یہ قرآن کہہ رہا ہے ولکن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم دروازے سے آؤ. یعنی گویا قرآن نے بتا دیا شریف کا کام ہے دروازے سے آنا اور بدماش کا کام ہے دیوار سے آنا. قرآن ہے نا. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ شریف کا کام ہے دروازے سے آنا بدماش کا کام ہے دیوار سے آنا. اور ظاہر ہے کہ اگر وہ مستحق ہی کیوں نہ ہو اگر دیوار سے آئے اسے چور سمجھا جائے گا اسے ڈاکو سمجھا جائے گا. لیکن جو دروازے سے آئے چاہے مستحق نہ بھی ہو تب بھی خالی نہیں لوٹائیں گے. رسول نے فرمایا اگر جنت چاہتے ہو دروازے سے آؤ, علم چاہتے ہو دروازے سے آؤ, فقہ چاہتے ہو دروازے سے آؤ, حکمت چاہتے ہو دروازے سے آؤ. جو بغیر وحی کے نہ بولنے والا نبی ہے کیوں کہہ رہے دروازے سے آؤ؟ اس لیے کہ پھر اللہ نے بتایا ہے قرآن میں سورہ بقرہ میں 189 نمبر آیت میں کا شریف کا کام ہے دروازے سے آنا. شریف کا کام ہے دروازے سے آنا, بدماش کا کام ہے دیوار سے آنا. تو اسے معلوم ہوا اگر شریف دیکھنا ہو تو علی والوں کو دیکھنا. اس لیے کہ آپ کو ہر ایک کام میں ہر ایک مسلک میں دہشت گرد ملیں گے لیکن جنہوں نے علی کی ولایت کا اقرار کیا ہو وہاں آپ کو ایک بھی دہشت گرد نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے شہادت پانا سیکھا ہے, قتل کرنا نہیں سیکھا. لہذا یہی تو وجہ ہے کہ باقر نمر شہید نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ جو صاحب علم ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں دنیا والوں کو. کیا بتاتے ہیں؟ جہاں حسینیت ہو وہاں فکر حسینی ہوتی ہے. اس لیے کہ حسین نے بتا دیا تھا مثلی لا یبایو مثلک، کہا مجھ جیسا تو جیسے کے آگے نہیں جھکے گا. تو باقر نمر نے اس لیے کہ باقر نمر نے بتا دیا دنیا والوں کو کہ جہاں فکر حسینی ہو. تو یاد رکھو حسین نے کہا تھا مثلی لا یبایو مثلو، مجھ جیسا اس جیسے کے آگے نہیں جھک سکتا. تو بتا دیا باقر نمر نے یہ سر کٹ تو سکتا ہے پر جھک نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے جو سر جھک جائے وہ ہمیشہ ذلیل رہتا ہے، جو کٹ جائے وہ ہمیشہ بلند رہتا ہے. اور یہ تاریخ ہے صاحبان علم کی، یہ تاریخ ہے مرجعیت کی. شہید اول کو دیکھیں، شہید ثانی کو دیکھیں، شہید ثالث کو دیکھیں، یہ تاریخ ہے ہمارے پاس کہ سر کٹانا تو گوارا کیا لیکن سر جھکایا نہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ان کے نام تاریخ میں بلند ہے. عزیزان گرامی، بس اسی لیے اللہ نے بتا دیا قرآن مجید میں سورہ حشر میں 59 نمبر سورہ اور اس کی 18 نمبر آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغدن، کا ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغدن، ہر ایک اپنے بارے میں سوچے کہ کل کے دن کے لیے اس نے کیا کیا ہے. ولتنظر نفس ما قدمت لغدن، ہر ایک سوچے کہ میں نے کیا بھیجا ہے، کیا بھیجا ہے اس دن کے لیے. ہم حسینی ہیں اور کوئی سوچے یا نہ سوچے، ہمیں سوچنا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کیا بھیجا ہے اس دن کے لیے جس کے لیے اللہ فرما رہا ہے. مرد ہے وہ بھی سوچے، عورت ہے وہ بھی سوچے، جوان ہے وہ بھی سوچے، بوڑھا ہے وہ بھی سوچے کہ اس نے کیا بھیجا ہے. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو سنو جو کر رہے ہو اللہ کو ایک ایک کام کی خبر ہے کہ تم کر کیا رہے ہو، کیا کر رہے ہو. اللہ کو ایک ایک بات کی خبر ہے. جب خبر ہے تو اللہ فرما رہا ہے بل تنظر نفس ما قدمت لغد، ہر ایک سوچے کہ کیا بھیجا ہے. آج ہم ذرا دیکھیں کیا بھیجا ہے. غیبت بھیجی ہے مومنین کی، غیبت کر کے اس دن کے لیے یہی بھیجا ہے. غیبت بھیجی، جھوٹ بھیجا، دھوکہ بھیجا، کیا بھیجا ہے ہم نے اس دن کے لیے. بس آج وقت ہے، کربلا آج بھی پکار کے کہہ رہی ہے. کربلا نے بتایا قربانی کس چیز کا نام ہے. کربلا کا درس ہے، یہ پیغام ہے قیامت تک ہر حسینی کے لیے. کربلا کہہ رہی ہے قربانی جذباتی قربانی نہیں، جذبات کی قربانی دینی ہے، جذبات کی قربانی. عزیزان گرامی، آج ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے کیا بھیجا ہے اس دن کے لیے. اچھا، میرا چوتھا امام پھر کہہ رہا ہے فاخوز ہجرا کا چوتھا امام فرما رہا ہے فاخوز ہجرا کا، کیا میرے چاہنے والو اپنے دفاع کا ذریعہ تلاش کرو. ہم جس کا غم مناتے ہیں وہ امام ہمیں کہہ رہا ہے فخوز ہجرا کا ونظر لنفس کا، اپنے دفاع کا ذریعہ تلاش کرو اور اپنے بارے میں سوچو. یہ ہمیں فکر دے رہے ہیں میرا چوتھا امام. فخوز ہجرا کا یعنی اسے معلوم خطرہ ہے، تابی تو امام ہمیں کہہ رہے ہیں اپنے دفاع کا ذریعہ تلاش کرو. آج ہم نے کیا دفاع کا ذریعہ تلاش کیا ہے؟ کیا دفاع کا ذریعہ تلاش کیا؟ کیا ہم مطمئن ہیں اس وقت اگر اسرائیل آ جائے ہم جانے کے لیے تیار ہوں؟ کیا ہم وہ نعرہ لگا سکتے ہیں جو ہمارے پہلے امام نے کہا تھا کہ واللہ فوز تو میرا بل کعبہ؟ کیا ہم کامیابی کا نعرہ لگا سکتے ہیں؟ اگر نہیں لگا سکتے تو اب وقت ہے اپنے آپ کو تیار کر لیں، اس لیے کہ کربلا والوں نے وہ نعرہ لگایا ہے، وہ کامیاب ہو کر گئے. اگر ہمیں اپنے آپ کو دفاع کا ذریعہ تلاش کرنا ہے تو ہمیں جذبات کی قربانی دینی ہوگی، قوت شہویہ کو کچلنا ہوگا. اب امام کیا فرما رہے ہیں؟ فخذ حذرہ کا وانظر لنفسے کا، اپنے بارے میں غور کرو، اپنے دفاع کا ذریعہ تلاش کرو. اور پھر واحد الجواب قبل الامتحان والمسئلہ، چوتھے امام فرما رہے ہیں قبر میں جو تجھ سے سوالات ہونے ہیں ان سوالات سے پہلے اپنے جواب تیار کر لو. یہ امام فرما رہے ہیں. امام کی بات اور کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن جو امام کے ماتمی ہیں، امام کے ادادار ہیں، دن رات امام کو پرسا دیتے ہیں، امام کو ان کی زیادہ فکر ہے جیسے باپ کو اپنی اولاد کی زیادہ فکر ہوتی ہے. امام انہیں کہہ رہے ہیں کہ سوالات سے پہلے اپنے جوابات تیار کر لو. مولا کیسے تیار کرے؟ اب سنیں امام کیا کہہ رہے ہیں کہ کیسے دفاع کا ذریعہ تلاش کرنا ہے، کیسے سوالات سے پہلے جوابات تیار کرنے ہیں. امام فرما رہے ہیں ان تکو مومنن عارفن بدین کا، اگر تو مومن ہے، پکا مومن ہے، عارفن بدین کا، اگر دین کی معرفت رکھتا ہے، متابعن لصادقین، اگر تیری زندگی سچوں کی اتباع میں گزر رہی ہے، سچوں کی پیروی میں اگر تیری زندگی گزر رہی ہے، اتباع میں گزر رہی ہے، اور تو مومن بھی ہے، دین کی معرفت بھی رکھتا ہے، حلال حرام کے مسئلے بھی جانتا ہے، متابعن لصادقین و موالین لاولیاء اللہ، خاصان خدا کا اگر تو چاہنے والا ہے. تو امام فرما رہے ہیں سن، جیسے تو قبر میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ تیری زبان میں طاقت دے دے گا، لقا کلّہ حجہ تک، اللہ اپنی حجت کو تیری زبان پہ جاری کر دے گا، جیسے فرشتے سوال کریں گے تیری زبان بولنا شروع کر دے گی، تیری زبان بولنا شروع کر دے گی. اور پھر وہ بشیرتا بل جنہ، تجھے جنت کی خوشخبری سنا کے چلے جائیں گے. وہ ان لم تکن کذالک، امام فرما رہے اگر تو دین کی معرفت نہیں رکھتا، اگر تو سچوں کی پیروی میں نہیں گزار رہا زندگی، اپنی خواہشات پہ چل رہا ہے، حلال حرام کی تو تمیز نہیں کر رہا، تو امام فرما رہے ہیں پھر کیا ہوگا؟ تلج لجو لسانک، تیری زبان چچلا جائے گی، تیری زبان میں لکنت آ جائے گی، تو صحیح جواب نہیں دے سکے گا. جب تو صحیح جواب نہیں دے سکے گا تو پھر فرشتے تجھے جہنم کی خبر دے کے جائیں گے، تیرے اوپر عذاب ہوگا. تو عزیزو کون کہہ رہا ہے؟ وہ امام جس کا ہم پرسا دیتے ہیں، وہ امام ہمیں کہہ رہا ہے کہ اب وقت ہے اپنے آپ کو تیار کر لو، تیار کر لو. عزیزان گرامی، امام کا ایک اور جملہ سننے جو ہمارے لیے قابل فکر ہے، وہ کیا؟ امام فرما رہے ہیں کامن مفتون بے حسن القول فی ہے، میرے چوتھے امام فرما رہے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی تعریف نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. آج تعریف کی وجہ سے لوگ خوش ہیں، مطمئن ہیں، میری تعریف ہو رہی ہے، آج میں نے اتنی اچھی مجلس پڑھ لی، اتنے اچھے نعرے لگے، اتنا کثیر مجمع تھا، لوگوں نے میری تعریف کر لی تو میں خوش ہو گیا. لیکن امام فرما رہے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں ان کی تعریف نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یعنی وہ خسارے میں ہیں، وہ نقصان میں ہیں، جو صرف اپنی تعریف کی بنا پر خوش ہو رہے ہیں کہ بس ہماری تعریف ہو رہی ہے کہ تو بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، تو بڑا اچھا انجینئر ہے، تو بڑا اچھا خطیب ہے، ہیں بڑے لمبے لمبے تیرے اشتہار لگے ہوئے، پینا فلیکس بینر میں تیرا بڑا اونچا نام ہے،
میڈیا میں تیرا نام ہے. امام فرمارے کتنے لوگ ایسے ہیں کم من مفتون بے حسن القول فیہ, ان کی تعریف نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. بس وہ یہ سمجھ رہے ہیں ہماری تعریف ہو رہی ہے تو بس اللہ بھی خوش ہے اور آل محمد بھی ہم پہ خوش ہے. وہ صرف یہی سمجھ رہے ہیں کہ بس وہ خوش ہیں. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ صرف یہ نہیں, وَقَمْ مِنْ مَغْرُورٍ بِحُسْنِ سَاتْرَ عَلَيْهِ. چوتھے امام فرماتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کے عیبوں کو چھپا دیا ہے تو وہ غرور میں آ گئے, وہ تکبر میں آ گئے, انہوں نے سمجھا شاید اللہ نے ہمارے گناہ معاف کر دیے, ہمارے عیب ختم ہو گئے. نہیں, امام فرمانے اللہ نے خالی پردہ ڈالا ہے ان پہ تو یہ خوش ہو گئے کہ بس اللہ ہم پہ راضی ہے. پھر امام فرماتے ہیں وَقَمْ مِنْ مُسْتَدْرَجٍ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ, کتنے لوگ ایسے ہیں اللہ انہیں نعمتیں دے رہا ہے تو وہ سمجھ رہے ہیں بس اللہ ہم پہ راضی ہے, کہ نعمتوں کی وجہ سے وہ سمجھ رہے ہیں اللہ ہم پہ راضی ہے. عزیزان گرامی, حکایت الاولیاء والے نے ایک جملہ لکھا, حکایت الاولیاء لاہور سے چھپی کتاب اہل سنت کی ہے, وہ لکھتے ہیں کہ کیا وجہ کہ ہم خلیفہ اول کسی اور کو مانتے ہیں رسول کا, لیکن ولایت علی سے شروع ہوتی ہے. ولایت علی سے کیوں شروع ہو رہی ہے, آخر وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جملہ لکھا, وہ کہتے ہیں جب رسول معراج پہ گئے تھے اللہ نے ولایت کا جبہ رسول کو دیا, کہ جب واپس جاؤ جسے چاہو یہ ولایت اسے عطا کر دینا. کہا جب رسول واپس آئے خلیفہ اول کو بلایا, کہا اگر کسی کو گناہ کرتا دیکھو تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں اسے سزا دوں گا, سزا دوں گا. کہا اچھا بیٹھ جا. پھر دوسرے کو بلایا, کہا اگر کسی کو گناہ کرتا دیکھو تو کیا کرو گے؟ کہا میں ایسی سزا دوں گا نشان عبرت بنا دوں گا, آئندہ وہ جرات ہی نہیں کرے گا گناہ کرنے کی. اچھا تیسرے کو بلایا, اس نے بھی ایسا جواب دیا. آخر علی کو بلایا, کہا یا علی اگر کسی کو گناہ کرتا دیکھو تو کیا کرو گے؟ علی نے کہا فوراً اس پہ پردہ ڈال دوں گا. تو ولایت کا جبہ علی کے کاندھے پہ رکھ کے کہا کہ گناہگار کے گناہ پہ پردہ ڈالنا یا رحمان کا کام ہے یا حیدر کرار کا کام ہے. تو عزیزان گرامی, اللہ نے ہمیں دوسرے مومن کے گناہ پہ عیب پہ پردہ ڈالنا سکھایا ہے. یہ نہیں کہا کسی کا عیب دیکھو تو فوراً بتاؤ, کسی کا گناہ دیکھو تو فوراً بتاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ جو مالک ہے, جو سزا دینے والا ہے, وہ تو پردہ ڈال رہا ہے, وہ تو پردہ ڈال رہا ہے, تو کون ہے بتانے والا؟ ہیں جی, بس یہی وجہ ہے عزیزان گرامی. مخدومہ کنین کا ایک جملہ ہمارے سامنے آتا ہے مصلے پہ بیٹھ کے, کیا کہتی ہیں؟ اللہم ذلل نفسی فی نفسی, اے اللہ میری نظر میں مجھے حقیر بنا دے. کون کہہ رہی ہے؟ آئے تو رحمت للعالمین نبی کھڑا ہو جائے, یعنی فخر تو اسے زیب دیتا تھا. کہتی سکتی تھی, کہہ سکتی تھی میں وہ ہوں جس کے آنے پر نبیوں کا سلطان کھڑا ہو جاتا ہے, لیکن نہیں, زہرا نے اپنے چاہنے والوں کو درس دیا ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ اللہم ذلل نفسی فی نفسی, اے اللہ میری نظر میں مجھے حقیر بنا دے. وعظم شانک فی نفسی, میری نظر میں اپنی شان عظیم بنا دے. یعنی زہرا کہہ رہی ہے دنیا میں میں اپنے آپ کو سب سے کم سمجھوں, سب سے پست سمجھوں. دیکھا, آج اگر ہم زہرا کے چاہنے والے ہیں تو ہمیں فخر نہیں کرنا, ہمیں ناز نہیں کرنا, ہمیں تکبر نہیں کرنا, بلکہ کیا ہے, ہمیں اللہ کی بارگاہ میں یہی کہنا ہے دوسرا مومن میرے سے افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ اس لیے ہو سکتا ہے میرے گناہ معاف نہ ہوں, اس کی توبہ قبول ہو جائے. عزیزان گرامی, بس یاد رکھیے, آل محمد نے ہمیں زہد سکھایا, آل محمد نے ہمیں تقویٰ سکھایا ہے, آج کہاں ہے سیرت آل محمد کی، کہاں ہے سید سجاد کے وہ جملے کہ جو امام نے ہمیں بتائے ہیں؟ وہ ہمیں بتانے آئے کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، مومن کا مقام کیا ہے؟ کبھی پوچھا ان سے؟ ہم نے کبھی نہیں پوچھا، اگر ان سے پوچھتے یقیناً وہ جواب دیتے، ہم نے پوچھا نہیں. بغداد کے قیدی سے پوچھیں، امام موسیٰ کاظم سے پوچھیں کہ مولا آپ بتائیں مومن کا کیا مقام ہے، کیا مقام ہے مومن کا؟ سنو گے ادادارو، مومن کا مقام، ساتھ میں امام فرما رہے ہیں، بس وقت ختم ہوا جاتا ہے، چند جملے. کیا فرماتے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں المومن اخو المومن، مومن مومن کا بھائی ہے. کیسا بھائی ہے؟ امام فرما رہے ہیں ایسا بھائی ہے جیسے ان کی ماں بھی ایک ہو، ان کا باپ بھی ایک ہو. ان لم یلد ابا ہو، اگرچہ اس باپ سے پیدا نہیں ہوئے دونوں، لیکن بھائی ایسا ہے جیسے ان کا ماں باپ بھی ایک ہو، ان کی ماں بھی ایک ہو. امام کے جملے المومن اخو المومن کا ام ہی و ابی ہے، جیسے ان کا باپ اور ان کی ماں ایک ہو. دوسرے بڑے سخت جملے امام کے سننا، امام فرماتے ہیں ملعون من غش اخاہ، ملعون ہے وہ بندہ جو مومن کو دھوکہ دے. ملعون من غش اخاہ، ملعون ہے وہ بندہ جو مومن کو دھوکہ دے. پھر فرماتے ہیں ملعون من اغتاب اخاہ، ملعون ہے وہ بندہ جو مومن کی غیبت کرے. ملعون ہے وہ بندہ، امام کے جملے ہیں میرے نہیں، ساتھ میں امام فرما رہے ہیں ملعون ہے وہ بندہ جو مومن کی غیبت کرے. اور پھر فرماتے ہیں ملعون من اتہم اخاہ، ملعون ہے وہ بندہ جو مومن پر تہمت لگائے. تہمت لگائے، آج تو بہت آسان ہے نا، وہ محفل ہی اچھی نہیں لگتی، وہ کچہری اچھی نہیں لگتی جس میں کسی مومن کی غیبت نہ ہو. آج تو بالکل تبدیل ہو گئی ہے روش. تو کہاں گئی امام کی سیرت، کہاں گئی امام کی گفتار؟ وہ امام جو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اصول بتا کے گئے کہ تمہیں کیسے زندگی گزارنی ہے. بس عزیزان گرامی، مومن کے مقام کو سمجھیں. امام کا جملہ بڑا قیمتی ہے. اور ملعون کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی رحمت سے دھدکارا گیا ہو، دھدکارا گیا ہو. تو امام نے اصول بتا دیا، اب ہمیں اپنے آپ کو اس سے نکالنا ہے. اور یقیناً آل محمد کے چاہنے والے جس طرح امام نے کہا ہے، اسی طرح دوسرے مومن کو اپنا بھائی بھی سمجھتے ہیں، نہ ان کی غیبت کرتے ہیں، نہ ان پہ تہمت لگاتے ہیں، نہ انہیں دھوکہ دیتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو بس عزیزان گرامی، آل محمد نے ظلم سہے، مصیبتیں کاٹیں، لیکن ہمیں نجات کا راستہ بتا کر گئے. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. عزاداران حسین، ان کو ہماری بڑی فکر تھی، ائمہ کو ہماری بڑی فکر تھی، دن رات ہماری فکر تھی. یہ ہم ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں، لیکن ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر انہیں یاد رکھنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. میں جو یہ کام کر رہا ہوں، کیا میرے امام خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ بس ہمیں یہ سوچنا ہے زندگی کے ہر موڑ پر. میں تو خوش ہو رہا ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کیا امام زمانہ خوش ہوں گے میرے اس کام کرنے سے، کیا امام حسین خوش ہوں گے میں اس کا عزادار ہوں. تو بس عزیزان گرامی، ابو ذر کی وہ بیٹی جو چوراہے پہ جا کے بیٹھی تھی، قافلہ آیا تھا، مالک اشتر نے ابو ذر کو غسل کفن دے کر دفن کیا. اس کے بعد چاہا کہ بچی کو بڑے پیار و شفقت کے ساتھ مدینے پہنچا دیں. ڈھونڈ رہے ہیں، بچی نہیں مل رہی، کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، بچی نظر نہیں آئی. ایک شخص جا رہا تھا،
اس سے پوچھا مالک اشتر نے، تم نے ایک چار سال کے قریب ایک بچی تھی، اسے دیکھا ہے؟ وہ کسان کہہ رہا تھا وہ جو نئی قبر بنی ہے، ابھی ابھی نئی قبر بنی ہوئی ہے، اس قبر میں بچی مجھے روتی ہوئی نظر آئی. اجرکم علی اللہ. بس عزاداران حسین مالک اشتر گئے، باپ کی قبر سے بڑے پیار کے ساتھ بچی کو اٹھایا، سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا، بڑے پیار کے ساتھ اماری بنائی، اس پہ بٹھایا، سارا راستہ پوچھتے رہے پیاس تو نہیں لگی. اجرکم علی اللہ. یہ صحابی کی بیٹی ہے، وہ نواس رسول کی بیٹی تھی سکینہ، جو سارا راستہ پیاسی رہی، عزاداروں پوچھتے رہے، آخر بڑے پیار کے ساتھ مدینے پہنچایا. لیکن جب عزاداروں لوٹا ہوا قافلہ مقتل سے چلا، زینب نے دیکھا ساری مستورات سوار ہیں عزاداران حسین، اب جو دیکھا تو ایک بچی نظر نہیں آئی. کیا دیکھا؟ باپ کے لاشے پہ لپٹے روئے چلی جا رہی ہے. اجرکم علی اللہ. عزادر سکینہ کو اٹھایا، معمل میں بٹھایا، اب زینب نے دیکھا ام کلثوم نظر نہیں آئی. عزادارو اب کسی سے پوچھا تو پتا چلا نہر فرات کے کنارے وہاں پہ کوئی لاشا پڑا ہے، اور وہاں کوئی مستور ہے جو روئے چلی جا رہی ہے. اب جو جا کے دیکھا ام کلثوم غازی کے سرہانے بیٹھ کے روئے چلی جا رہی ہے. عباس تیرے سہارے مدینے سے چلی تھی، عباس اب کوفہ جا رہی ہوں، اب شام جا رہی ہوں. عزاداران حسین بس چلا یہاں سے قافلہ، رات ہو چکی تھی، کوفہ کے دروازے بند ہو چکے تھے. ان ظالموں نے کیا کیا، بہر ٹیلے پہ اپنے لیے خیمے لگائے، لیکن محمد کی بیٹیوں کو ریت کے ٹیلے پہ بٹھا دیا. آپ ساری رات پانی پیتے رہے، کھانے کھاتے رہے. ہائے آل رسول تمہاری قسمت، سکینہ کبھی زینب کو دیکھتی ہے، کبھی سجاد کو دیکھتی ہے. اجرکم علی اللہ. بس عزادر جیسے ہی کوفے کا دروازہ کھلا، ایک مرتبہ زینب رک گئی، کہا سجاد بیٹا میں اس دروازے سے نہیں جاؤں گی. کہا کیوں پھوپھی اماں؟ کہا بیٹا میں اسی دروازے سے شہزادی بن کے آئی تھی، آج میں کیسے جاؤں؟ عزادر ایک عالم دین کا جملہ ہے، جس نیزے پر حسین کا سر سوار تھا وہ نیزہ بردار سے چھوٹا، اس معمل کے قریب آیا جہاں زینب بیٹھی تھی. بسن کان میں کیا کہا حسین نے؟ یہی کہا ہوگا، زینب چلی جاؤ، جہاں باقی گزری ہے یہ مصیبت بھی گزر جائے گی. عزادارو جیسے ہی کوفے کے اندر وارد ہوئی، سنو گے عزادارو، صاحب ابو مخنف لکھتے ہیں، کہتے میں حج کر کے آیا تھا تازہ، جیسے میں نے کوفے میں آیا میں نے کیا دیکھا، لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، عید کا سما ہے. کہتے میں حیران ہو گیا، آج کوفے میں کون سی عید ہے؟ ایک بزرگ ملا، میرا ہاتھ پکڑ کے کونے میں لے گیا، کہ آج کوئی عید نہیں ہے، آج محمد کی بیٹیاں، آج محمد کی نواسیاں کوفے میں آ رہی ہے، یہ ان کا استقبال ہو رہا ہے. کہتے میں نے منہ پہ ماتم کیا. عزادارو ایک مرتبہ مسلم جساس کہتا ہے کہ میں دارالعمارہ کی مرمت کر رہا تھا، یا اتنے میں نے یکدم رونے کی آواز سنی. کہتے میں نے خادم کو بلایا، یہ گریا کیسا ہے؟ اس نے کہا کچھ مہمان آئے ہیں، ذرا چل کے دیکھیے. کہتے میں گیا، میں نے
کیا دیکھا گرد و غبار پھٹا اس میں کچھ محمل آئے جیسے آئے کہتے میں نے دیکھا مستورات سوار ہے جن کے ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے ہیں ایک مرتبہ کہتا ہے میں نے سلام کیا پہلے پہلے معمر سے آواز آئی اگر ہمارے بارے پوچھنا ہے ہمارا وارث آخری معمر پہ آ رہا ہے اگر وہ کہتے معمر گزرتے رہے جب آخری معمر آیا میں نے کیا دیکھا کوئی بیمار ہے جو ان کی پشت پہ بیٹھا ہے جس کی پنڈلیاں ان کے شکم کے ساتھ بھری ہوئی ہیں ان پنڈلیوں سے خون جاری ہے کہتے میں نے سوال کیا السلام علیکم ایھا الاسیر قیدی میرا سلام ہو کہتے جب میں نے یہ کہا اس قیدی کی آواز آئی آج تک ہمیں سلام کسی نے نہیں کیا تم کون ہو سلام کرنے والے کہتے میں نے کہا میں زین العابدین کا صحابی ہوں میرے امام نے کہا تھا مسلم کوئی قیدی ملے اسے سلام ضرور کرنا سلام ضرور کرنا ایک مرتبہ کہتے میں نے کہا من اینا انتم قیدی کہاں کے رہنے والے ہو جواب آیا نحنو من المدینہ ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں مدینے کا نام آنا تھا میں نے کہا قیدی مدینے میں میرا آقا حسین رہتا ہے اسے پہچانتے ہو کہاں جس طرح میں پہچانتا ہوں اس طرح کوئی نہیں پہچانتا کہتے میں نے امتحان کے طور پر پوچھا بتا سکتے ہو میرے امام کے کتنے بیٹے ہیں کہا تین بیٹے ہیں میں نے کہا نام بتاؤ کہا علی ان الصغار علی ان الاکبار جب تیسرے کا نام آیا قیدی نے گردن جھکا دی پہلے پہلے مامر سے آواز آئی سجاد گھبراؤ نہیں اپنا نام بتا دو کہا انا زین العابدین مجھے زین العابدین کہتے ہیں یہ کہنا تھا مسلم ماتم کر کے کہتا ہے آقا آپ تو میرے امام ہیں جس چیز کی ضرورت ہو میں لا کر دوں اگر کہو تو امامہ لا کر دوں اگر کہو تو ابا لا کر دوں کہتے مسلم اگر ہو سکتا ہے کچھ چادریں لا کر دو میں نے کہا آقا چادروں کو کیا کرو گے پہلے پہلے معمل سے آواز آئی مسلم چادریں ہمیں ضرورت ہے
اللہ لعنت اللہ علی القبر الظالم